الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں مختلف آپ کے سامنے آنے والے مقدمات کے جو فیصلے سنائے کبھی آپ کے سامنے کوئی قوم قتل کا مقدمہ لے کر آ گئی کسی کا زمین کا مسئلہ تھا کسی کا وراثت کا مسئلہ تھا مختلف مقدمات جو آپ کے سامنے پیش آتے رہے اور آپ ان کے فیصلے سناتے رہے ان مقدمات کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلہ جات کو بالترتیب تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آج اس عنوان کا مقدمہ ہے اور آگے پھر یہ سارے مسائل آتے رہیں گے اس دباچے کے اندر اور مقدمے کے اندر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مقدمہ آیا کوئی جھگڑا آیا کوئی کیس آیا تو آپ نے دونوں کی گفتگو کو سنا گواہ کا بھی مطالبہ کیا شواہد پیش کرے بجینات ثبوت پیش کرے یہ ساری چیزیں آپ طلب فرماتے تھے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ سناتے تھے وہ علم وحی کی روشنی میں ہوتا تھا علم غیب کے حوالے سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ جس کے پاس علم غیب ہو وہ یہ نہیں کہتا کہ گواہ لاؤ تمہارے پاس اگر گواہ نہیں ہے تو تم قسم کھاؤ گفتگو کے اتار و چڑھاؤ کو وہ نہیں دیکھتا لہجے کے نشیب و فراز کو وہ شخص نہیں دیکھتا اسے تو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیا ہوا، ان فریقین میں حق پر کون ہے، دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، وہ تو جانتا ہے. آگے جب دلائل آئیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ چونکہ پیغمبر امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے بعد میں آنے والے قضاۃ کے لیے، ججوں کے لیے، قاضیوں کے لیے، فیصلہ کرنے والوں کے لیے چونکہ آپ نمونہ تھے، ورنہ آپ گواہوں کے محتاج نہیں تھے کہ گواہ لاؤ. آپ فریقین میں سے کسی فریق کے نشیب و فراز کے محتاج نہیں تھے. یہ تو بعد میں آنے والے قضاۃ کے حوالے سے آپ یہ ساری باتیں کرتے تھے. اس طرح کا دعویٰ کرنا جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی ان کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. جبکہ ان کے اس موقف کی بطلان کے لیے نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو سامنے ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں، وانکم تختصمون الی، اور تم اے دن اپنے مقدمے میرے پاس لے کر آتے ہو، اپنے کیس میرے پاس لے کر آتے ہو. اب یہ کیا فرمایا کہ بلا عند بعضکم الحن من بعض، اور فریقین میں سے ایک فریق بسا اوقات بڑا شاطر بھی ہوتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے گفتگو میں، بولنے میں، اگلے کو قید کرنے میں بڑا تیز ہوتا ہے، اپنی گفتگو کے ذریعے غالب آ جاتا ہے. آگے کیا فرمایا، فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ، اگر میں کسی کے زہری غالب انداز کو دیکھ کر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث. اگر کسی کی بات غالب نظر آئے اور وہ الحن ہو، بہت تیز ہو، اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ اپنے حق میں فیصلہ کرا کے چلا جائے، لیکن اس کا ضمیر اگر یہ کہہ رہا ہو یہ چیز میری نہیں تھی، یہ چیز میری نہیں تھی، یہ حق میرا نہیں تھا، تو میں نصیحت کرتا ہوں کہ فلا یأخذ منہ شیئا، وہ چیز لے کر نہ جائے. یہ مت سمجھے کہ مجھے دلوائی گئی ہے محمد اور رسول اللہ کے فیصلے کے ذریعے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ فلا یأخذ منہ شیئا، وہ نہ، اگر لے کے جا رہا ہے، اگرچہ میرے ہاتھوں لے کے جا رہا ہے، لیکن سن لے کے فإنما أقطع له قطعة من النار، اس کے ہاتھ میں میں نے وہ سونا نہیں دیا، وہ چاندی نہیں دی جو لے کے جا رہا، بلکہ یوں سمجھے کہ جہنم کے انگارے لے کے جا رہا. مگر اس سے بات واضح ہو گئی، علم غیب ایک اللہ کے سب سے، مخلوق کے لیے کچھ اصول اللہ نے بنائے، کچھ قوانین بنائے، کچھ ضوابط ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اصول ہیں اور فیصلے. اور شریعت نے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ کلو انا کل سی انا ہو کہ کل علم رانی، علم کے اندر بھی پھر مراتب بھی ہیں، درجات بھی ہیں، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، فطانت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، فراست کی دعا وہی نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی تو صحیح بخاری حدیث ہے آپ نے اسی موقع پر ایک قصہ بھی سنایا یہ صحیح بخاری نے قصہ بھی سنایا اور قصہ بھی کسی ولی کا نہیں سنایا کسی محدث کا نہیں سنایا بلکہ دو نبیوں کا قصہ سنایا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو عورتیں جنگل سے گزر رہی تھیں اور دونوں میں سے ہر ایک کے پاس دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جنگل سے گزری ایک جگہ دونوں نے اپنے بچوں کو بٹھایا معصوم پیتے بچے اور کہیں کام کی گھر سے آگے چل پڑے تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں جا زیب فذهب بابن احداهما دور سے دیکھتی آ رہی ہیں کہ ایک بھیڑیا آیا اور ان دو معصوم بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھا کر بھاگا جب پلٹ کر یہ آئیں ایک بچہ بیٹھا ہے اور ایک بچہ بھیڑیا بھی ہے وقالت الکبرى بڑی خاتون نے کہا انما ذهب بابنك کے بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے یہ میرا ہے وقالت الصغرى چھوٹی عورت نے کہا بہن تو غلط کہہ رہی ہے انصاف سے کام لے انما ذهب بابنك کے بھیڑیا تیرا بیٹا لے کر گیا ہے یہ میرا بیٹا ہے یا ایک ماں اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچان سکتی یہ تو ایک الزام ہے اور تو میرا بیٹا غصب کرنا چاہتی یہ میرا بیٹا ہے تیرا نہیں بڑی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں ان کے پاس صحاب داؤد علیہ السلام کے پاس نبی اسلام فرماتے فتح کا متا داؤد علیہ السلام یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دی دونوں عورتیں داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جو بڑی عورت تھی وہ گفتگو میں بڑی تیز بڑی ذاتی اگلے کو بولنے نہیں دیتی بڑا عجیب لہجہ شاترانہ انداز مکارانہ لہجہ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا بھیڑیا اس چھوٹی عورت کا بچہ لے لیا ہے بڑی سے کہا یہ بچہ دینا ہے اٹھا بڑی نے وہ بیٹا بچہ اٹھا لیا کہا آپ کو فیصلہ سنا دیا داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا چھوٹی نے کہا کہ تیرے کہنے پر میں داؤد علیہ السلام کے پاس آئی ہوں اب یہ قصہ کون سنا رہے ہیں محمد اور رسول اللہ تیرے کہنے پر میں یہاں آ گئی اب تو میرے کہنے پر سلیمان علیہ السلام کے پاس جائے دونوں نبی ہیں بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ داؤد علیہ السلام باپ ہیں سلیمان علیہ السلام بیٹے فہم فراست اس میں درجات ہیں درجات دونوں آ گئے بڑی نے کہا ٹھیک ہے وہاں چلتے جہاں تو کہ دونوں کو گفتگو گفتگو کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سنی سننے کے بعد اپنے عملے سے کہا کہ اے تونی بھی سکین اشک ہوں بہن میں میرے لیے معاملہ مشکل ہو گئی ہے سمجھنا دلائل دونوں کے مضبوط ہیں شواہد دونوں کے مضبوط ہیں تم اس طرح کرو کہ ایک ہونے کی سکین چھری لے کر اشک ہوں بینہما میں اس بچے کو ذبح کرتا ہوں دو حصوں میں برابر کے دو حصے بناتا ہوں ایک حصہ اس کو دیتا ہوں ایک حصہ اس کو دیتا ہوں جو ہی سر
سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، ایک دم وہ جو چھوٹی تھی اس نے ایک دم کہا کہ لا تفعل یرحمک اللہ فانما هو ابنها، اللہ پہ رحم کرے، چھری کے ذریعے اس بچے کو ذبح نہ کرے، اس میں غلطی ہو گئی ہے، یہ بچہ اسی کا ہے. سلیمان علیہ السلام سمجھ گیا یہ بچہ اس چھوٹی کا ہے. پہلے اس کو غم تھا، یہ بڑی جو رو رہی تھی چیخ رہی تھی، یہ اب کیوں چیخ رہی تھی؟ اب تو بیٹا اس کو مل چکا تھا، یہ رو رہی تھی اپنے بچے کو جو بھیڑیا لے لیا، اور یہ جو غم زدہ آنسو بہا رہی تھی وہ یہ کہ بچہ تو زندہ ہے اس کا، لیکن اس سے جدا ہو گیا. اب ایک دم اس کی دھار نکلی جس طرح بڑی کی نکلی ہے جب اس نے دیکھا کہ میرا بچہ بھی زندہ ہو، چلو مجھ سے جدا ہی صحیح، میرا بیٹا زندہ تو رہے گا، بچ تو جائے گا. اب سلیمان السلام ہمیں بھی چھوٹی کا ہے بڑی کا ہے، اسی موقع پر اللہ کے پیغمبر یہ بات بتائی. اس کا مطلب یہ ہے انبیاء بھی مقدمات کے جو فیصلے سناتے ہیں وہ ظاہر کو دیکھ کے سناتے ہیں. دو دو بات ہے کہ باطن کا علم اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور جو دنیا کا شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے یہ عقیدہ بنائے کہ باطن کا اس کے پاس علم ہے، یہ دعویٰ کرنے والا زمین پر سب سے بدترین خبیث کافر ہے. بالکل وہی پر ویاپتا ہوتا ہے. اور درجات اس اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من یؤت اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کے ارادہ کرتا ہے دین میں تفقہ عطا کرتا ہے. تفقہ، یہ تفقہ، یہ فہم، یہ فراست. ایک ہے علم شرعی، علم شرعی کے ساتھ ساتھ تفقہ، فراست، بصیرت، یہ بھی ایک نعمت. آپ یوں سمجھے غزوہ خندق کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں پہنچے اور کئی دنوں کے بعد گھر پہنچے تھے، غزوہ خندق کا واقعہ آپ جانتے ہیں، گھر بیٹھے تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام جب آئے تو جنگی لباس پہنا ہوا تھا، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگی لباس اتار دیے جبکہ آپ کے ساتھ جتنے فرشتے غزوہ خندق میں شریک تھے ان میں سے کسی ایک فرشتے نے بھی ابھی تک جنگی لباس نہیں اتارا. اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ یہ حکم دیتا ہے آپ ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس جائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، وعدہ خلافی کی، تاکہ ان کو سزا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر چل پڑے اور جاتے ہی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بنو قریظہ بستی کے آگے جتنے بھی درخت ہیں سب درخت اکھیڑ کے رکھ، تباہ کر کے رکھ. درخت اکھیڑ گئے، یہودی سامنے آ گئے، انہوں نے آواز لگائی یا محمد ہم لڑائی کرنا چاہیں تو آپ کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے ہمارا خون زیادہ نکلے گا، کچھ نہ کچھ خون آپ کا بھی نکلے گا، اگر ہمارے بندے زیادہ مریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کے بھی مریں گے، نقصان ہمارا ہوگا تو کچھ نہ کچھ آپ کا بھی ہوگا، اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے ہم یہودی بھی اپنے سے خالی نہیں ہیں. آپ سنتے ہیں آخر میں اس یہودی نے کہا ہم چاہتے ہیں کسی نتیجے پر پہنچے اور نتیجہ نکالنا آپ کا کام نہیں ہے، نعوذ باللہ، آپ نے تو لوگوں کو خراب کیا، آپ کا کام نہیں، نتیجے کے لیے آپ کا ایک ساتھی ہے جو بڑا سنجیدہ ہے، ساتھ نواز جو وہ فیصلہ دے دے گا ہم اس کے فیصلے کو مانتے ہیں. ساتھ نواز اس وقت نہیں ہے کیونکہ غزوہ خندق میں کن پٹی کے قریب ان کو تیر لگا تھا اور خون نکلنا شروع ہو گیا اور خون کم نہیں ہو رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی کے کونے میں ایک خیمہ لگا دیا صاف معاف کے لیے. ایک تو آنے جانے کے لیے آسانی تھی مارداری کے لیے, دوسرا نمازیوں سے مانوس رہے گا, تیسرا جماعت کے ساتھ نماز ملے گی. وہی خیمہ لگا دیا, خون اتنا بہ رہا ہے کہ خیمے سے باہر ہو رہا. صاف معاف کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی آسمان کی طرف اور میں نے کہا کہ اللہ تیرا نبی ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ یہودیوں کی طرف چلے گئے, یہ حکم اللہ تیرا ہے. اللہ اتنی دیر تک تو خون کو روک لے کہ یہودیوں کو میں ضرور تو دیکھ لوں جنہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی. فرماتے یہ جملے کہے تھے کہ خون کا بہنا روک لے, خون بند ہوگی. ادھر جب یہودیوں نے کہا کہ ساتھ میں وہ آپ کے فیصلے کو مانیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھی کو حکم دیا کہ جاؤ ساتھ میں مواد کو لے کر آؤ. سواری پر بٹھا کر ان کو لایا گیا. اب فہم کس کو کہتے ہیں, فہم وراثت کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب یہ یہودی آپ کے فیصلے کی انتظار کر رہے ہیں, کیا فیصلہ ہے ان کے ساتھ, کیا ہونا ہے؟ ساتھ مواد کہتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے اور صحابہ نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں تلواریں, تو میری ذہن نے یہ کام کیا اگر اللہ کے پیغمبر ان کو نصیحت کرنے کے لیے آئے ہوتے, ان کو محض تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہوتے تو جنگی لباس میں نہ آتے, ہاتھ میں تلواریں نہ ہوتی. اگر آپ ان کو نصیحت کرنے کے لیے ڈانٹنے کے لیے آئے ہوتے ان کے درختوں کو تباہ و برباد نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے ان کا خاتمہ کرنا. پھر میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ لڑائی میں کافروں کی عورتوں کے اوپر بھی تلوار مت چلایا کرو, کافروں کے معصوم بچوں کو بھی تلوار کی زد میں نہ دیا کرو. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر میں نے فیصلہ ہوا. اب یہ ہے فہم, یہ ہے فہم, یہ ہے فراغ, یہ ہے فطانت جس کو اللہ تعالیٰ چاہے عطا کر. میں نے فیصلہ سنا دیا کہ یہودیوں کا جتنے مرد بلوغت کو پہنچ چکے ہیں سب کے سر قلم کر, جو بلوغت کو نہیں پہنچے اور ان کی عورتیں ان سب کو لونڈیاں اور غلام بنا. جو ہی میں نے فیصلہ سنایا اللہ کے پیغمبر نے سنا یا سعد لقد حکمت بحکم اللہ تعالی میں نے فوق سب یہ سنا ہوا, احساس اللہ کی زمین پر تو نے وہی فیصلہ سنایا ہے ان کے متعلق ساتوں آسمانوں کے اوپر جو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر. یہ فہم, یہ فراست ہے, یہ نعمت علم شرعی کے ساتھ ساتھ فیصلے کے لیے ضروری. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے اور مدینہ پہنچے, نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے, صحابہ کرام نے عمر بن العاص سے ایک سوال کیا, ما ابدا بکا عن الاسلام, اے عمر بہت لیٹ کر دی, بہت دیر کر دی اسلام میں داخل ہونے کی, کتنا دیر کیوں لگا؟ آپ سے کم علم والے, کم فہم والے بہت جلدی آ گئے. کتنا تم ذہین ہو, حتین ہو, عقیل ہو, کتنا دیر لگا دی؟ کیا وجہ تھی؟ حق کو قبول کرنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ رکاوٹ کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر سن رہے ہیں, صحابہ کرام کا عمر بن عاص کے ساتھ مکالمہ ہے, بہلی گفتگو ہے, اللہ کے پیغمبر بیٹھے سن رہے ہیں. یہ خوب ان کو باتیں کرنے دو. عمر بن عاص نے کہا کہ بات یہ ہے, یقیناً اللہ نے مجھے ذہانت بھی دی ہے, فراست بھی دی ہے, بتانت بھی دی ہے, لیکن دین کے معاملے میں, دین کے معاملے میں میری عقل برادری کی مٹھی میں تھی, بند تھی. باقی معاملات میں عقل آزاد تھی, سوچ کے کاروبار کرتا تھا, اپنی عقل سے سوچ کر, اپنی عقل سے سوچ کر معاملات کرتا تھا. رشتہ کس کو دینا ہے اپنی عقل سے سوچتا تھا, رشتہ رشتہ کس سے لینا ہے اپنی عقل سے سوچا، کاروبار کون سا کرنا ہے اپنی عقل سے سوچا، کاروبار کے لیے کس ملک میں جاؤں اپنی عقل سے سوچا، لیکن دین کے معاملے میں میری عقل برادری کی گٹھی میں تھی، اس لیے مجھے کوئی پتا نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جہاں قوم جاتی میں بھی پیچھے ہوں، دیکھتا قوم نے کہا یہ حق ہے، میں نے کہا حق، قوم نے کہا یہ حرام ہے، میں نے کہا حلال ہے، قوم نے کہا یہ کام غلط ہے، میں نے کہا غلط ہے، قوم نے کہا یہ گستاخ ہے، میں نے کہا گستاخ ہے، قوم نے کہا یہ بندہ بے ادب ہے، میں نے کہا بے ادب ہے. میری عقل برادری کی مٹھی میں تھی. آج سے چند دن پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنی عقل کو اپنی برادری کی مٹھی سے نکال کر نظرنا و تدبرنا، جس طرح دنیا کے ہر معاملے میں آزاد ہو کر سوچتا تھا، میں نے آزاد ہو کر حق اور باطل کو سمجھنے کی کوشش کی. فائدہ حق وجد، جو ہی میری عقل آزاد ہوئی، آزاد ہو کر سوچتا، اسی وقت حق میرے سامنے واضح ہوئی. یہ ایک حساس معاملہ ہے، یہ بھی ایک حساس معاملہ ہے، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. معاملہ یہ تھا، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تمہاری گفتگو پوری ہو گئی؟ جی ہاں ہو گئی. فرمایا کہ اب عمر بن عاص کے ساتھ محمد نے کچھ گفتگو کر لی. نبی السلام فرماتے عمر یہ سوال تو کن لوگوں نے کیے، میرا سوال یہ ہے کہ جب تو نے کلمہ پڑھا، اسلام کا دعویٰ کیا، قریش مکہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا بیان کیا؟ کیونکہ عمر بن عاص عام آدمی نہیں تھا، بہت بڑا آدمی تھا. ریئیکشن کیا ہوا؟ عمر بن عاص نے کہا جب میں نے اعلان کیا کہ مجھے حق سمجھ آ گئی ہے، حق وہی ہے جس کا دعویٰ محمد الرسول اللہ نے کیا، میرے سامنے کوئی بھی نہیں آیا، نہ کسی نے گالی دی، نہ کسی نے کوئی دھمکی دی، نہ کوئی تلوار لے کر میرے سامنے آیا. البتہ رات کو قریش مکہ نے کارنر میٹنگ کی اور ایک مرکزی آدمی کو میرے پاس بھیجا. ایک مرکزی آدمی سویرے میرے پاس آ گیا اور آپ نے کہا کہ اے عمر، میں آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آیا ہوں، مقدمہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، یہ مقدمہ بھی آپ کے خلاف ہے اور اس مقدمے کے لیے جج بھی میں آپ کو بناؤں. مقدمہ لے کر آیا ہوں، مقدمہ آپ کے خلاف ہے اور آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اور جج بھی میں آپ کو بناؤں. میں نے کہا بتائیں کیا مقدمہ ہے جس میں مقدمہ بھی میرے اوپر ہے اور جج بھی تو مجھے بنا رہا ہے؟ کہاں دو نقطے ہیں مجھے سمجھاؤ. ایک نقطہ تو یہ ہے، اگر محمد حق پر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تعداد بڑھتی، تعداد کم کی ہوئی. ان کی تعداد میں اور ہماری تعداد میں کتنا فرق ہے؟ وہ چند چند افراد، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی ٹیم. یہ جب کہ حق کی دلیل ہے، وہ کہتا ہے کہ تعداد زیادہ میری، تعداد پر گھمنڈ کر رہا. ان کی تعداد دیکھیں، ہماری تعداد دیکھیں اور انصاف دیکھیں. دوسری اہم بات یہ ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ دعویٰ ہے ہم حق پر ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہم پر خوش ہے، اللہ اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے. اگر اسی چیز کو اللہ پسند کرتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی آگے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، کسی اور کو مجھ سے پوچھا حاجت روا نہ سمجھا جائے، تو ان کی اور ہماری معیشت میں کیا فرق ہونا چاہیے تھا؟ جبکہ صورت حال ان لوگوں کی یہ ہے جو صرف ایک رب سے مانتے ہیں، لاکھ منات خدا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کی کنڈیشن یہ ہے، جب تک سب سے مانتے تھے ریشمی لباس پہنتے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے. جب سے صرف ایک کو ماننا شروع ہو گئے، مصعب بن عمیر مرا، ان کے لیے مسلمانوں کے پاس کفن کا بھی کپڑا ہے. پھر لیڈر اور امام محمد الرسول اللہ ان کے متعلق آئے دن مکے میں اطلاع ملتی ہے کہ دو دو مہینے ان کے گھر آگ نہیں چلتی. یہ صرف ایک کو ماننے کا نتیجہ نہیں ہے, ہم ہر ایک کو مانتے ہیں. مکے کا کوئی ایک گھر بتا رات کو بچے بھوکے سوتے ہو, دو مہینے تک محمد کے گھر آگ نہیں چلتی. ایک کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے. غزوہ خندق تابی ہو چکی ہے, ہم واپس آئے. مرنا مرانا الگ چیز ہے, جب واپس آئے ابھی تک ہمارے پاس دادے رہ تھا, جبکہ ہم مسافر تھے, خوب کھاتے اور پیتے تھے. ہمارے مقابلے میں ان لوگوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے بیٹوں پہ پتھر مارا. یہ ایک کو مانگنے مانگنے کا نتیجہ ہے, حق کا دعویٰ کرنا یہ نتیجہ ہے. وہ بھی عام آدمی نہیں تھا, ہم بن آپ کہتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے گفتگو سنی اور میں نے کہا, یہ بتا, انحن احدا ہم فارس بر رو, حق پر ہم تم حق پر ہو یا ایران کے مجوسی حق پر ہے؟ اس نے کہا ہم حق پر ہیں, ایران کے مجوسی حق پر نہیں. حق پر تم ہو یا روم کے عیسائی؟ اس نے کہا ہم حق پر ہیں, روم کے عیسائی حق پر نہیں. میں نے کہا سر یہ بتا, تعداد میں تم زیادہ ہو یا ایران کے مجوسی زیادہ ہے؟ تعداد میں تم زیادہ ہو یا روم کے عیسائی زیادہ ہے؟ اگر اکثریت حق کی دلیل ہے کہ جن کی تعداد زیادہ ہوگی وہ حق پر ہے, تو پھر اس لحاظ سے ایرانی حق پر ہے, رومی حق پر ہے, تم نہیں ہو. تم روم کے عیسائیوں کے ایک محلے کے برابر نہیں ہو, ایران کے مجوسیوں کی ایک گلی تمہاری تعداد سے زیادہ ہے. پھر وہ حق پر ہے, تم باطل پر ہو. اگر یہ کہتے ہو کہ مسلمان مسلمانوں کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, ان کے مقابلے میں ہماری صورتحال یہ ہے, اگر یہ حق کی دلیل ہے تو پھر روم حق پر ہے. روم کے اندر عیسائیوں کے دو طبقے ہیں, ایک مالدار طبقہ ہے, ایک غریب طبقہ ہے. مالدار طبقے کے لوگ سونے کے تاروں کے ساتھ کپڑے پہنتے ہیں, وہ کپڑے پہنتے ہیں جو سونے کے تاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. روم کے عیسائیوں کا غریب طبقہ چاندی کے تاروں کے ساتھ پہنے بنے بنے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اور اگر حق پر ہے تو پھر وہ, تم جاؤ ایران میں جاؤ, ایران کے مجوسیوں کی بھی دو طبقے ہیں, ایک غریب طبقہ ہے, ایک امیر طبقہ ہے. پورے ایران کے اندر کوئی ایک گھر بتاؤ جس گھر میں کھانے اور پینے کے برتن مٹی کے ہو یا تانبے کے ہو. ایران کے مجوسی روح صاف ہزار لوگ سونے کے برتنوں میں کھاتے اور پیتے ہیں, اور مجوسی جو غریب ہے وہ چاندی کے برتنوں میں کھاتے اور پیتے ہیں. دونوں حق زمان دن ہو گئے, پسینہ بہ پڑا نکل کے جا رہا ہے, کچھ نہ بول سکا. سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں اس گفتگو کے بعد جو ہی میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا آپ رو جا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیسے ہیرے دیے, اللہ نے مجھے کیسے لال دیے, کیا ان کو اللہ نے بصیرت دی ہے, کیا فراغت دی. آپ کے آنسو داڑھی پر آ گئے. اس جا راجو رام نے اچانک دو آدمی آئے, یکتا سیمان نے دو اپنا مقدمہ لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم عمر سے کہا, یا عمر اتنے بینہما, ان دونوں کی بات کو سنو اور میری موجودگی میں فیصلہ کرو. کیا ہی خوش نصیب, کیا ہی سعادت عمر بن العاص کی کہ کائنات کے امام فرما رہے ہیں ایک سے بینہما, ان دونوں کی بات کو سنو, ان کا مقدمہ سنو اور فیصلہ. میں نے اب کہی انت اولا بذالک منی یا رسول اللہ. لیکن سن آپ کی موجودگی میں میں ان کا مقدمہ سنوں, کیس سنوں اور فیصلہ دوں, یہ تو مناسب نہیں. فرمایا کہ وہ انسان, باپ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے, میری موجودگی میں کوئی مقدمہ نہ سن سکتا ہے, میں فیصلہ دے سکتا ہوں, لیکن آج میں تو یہ حکم دے رہا ہوں کہ تو ان کا مقدمہ سن سکتا ہے. میں نے کہا اللہ کے حضور آپ کے حکم پر مقدمہ سنتا بھی ہوں, فیصلہ بھی دوں گا, میرا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. ہماری اگر فیصلہ صحیح سنایا تو کیا ہوگا, اگر فیصلے میں غلطی آ گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان اصبت فلک عشر, اگر تم نے فیصلہ سنایا تو بالکل فیصلہ صحیح ہوا, اللہ تیرے دس درجات بلند کر دے. اگر فیصلے میں غلطی بھی ہو گئی فلک واحد, پھر بھی ایک درجہ تیرا بلند ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے علم وحی کے ساتھ ساتھ فہم فراست یہ بھی ایک نعمت ہے, اور فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے. ذہنی گفتگو, دلائل, شواہد, بینات پوری کائنات کو اللہ نے پابند کیا ہے, اس لیے ظاہر کے معاملات کو میں اور آپ نوٹ کر سکتے ہیں, باطن کا مسئلہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیال کرنا, یہ مت سمجھنا کہ میں نے یہ چیز تمہارے حق میں کر دی ہے, اگر تمہارے اندر کی آواز یہ ہے کہ یہ تمہاری نہیں ہے. فإنما أخطأ له كتابا من النار, یہ مت سوچے کہ میں سونا اور چاندی لے کے جا رہا ہوں, وہ فیصلہ اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے, نہیں, یہ جہنم کا انگارہ لے کے جا رہا ہوں. یہ ایک مقدمہ تھا جو آپ کے سامنے تمہید کے طور پر پیش کیا ہے. اور پھر بقیہ زندگی میں اگر جمعے آئے تو پھر اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں آنے والے مقدمات, جھگڑے, دلائل کی دنیا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ کے پیغمبر نے کیا فیصلے دیے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. ضمن اس میں عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما, اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما, اے اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، ان کو غلبے نصیب فرما، اے اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دے، ان کی سوچ کو ناپاک مسائل اور تدابیر کو خاک میں ملا دے، اے اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کو، ملک پاکستان کو امن کا، سکون کا، توحید کا، سنت کا، اسلام کا گہوارہ بنا دے، امن نصیب فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، فتنوں کی بنیادی جو جڑ ہے وہ شرک ہے، یہ فتنوں کی جڑ، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، امن ملے گا، ہدایت ملے گی کن کو، جو فرمایا کہ ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرے، امن کے لیے یہ ایک شرط قرآن کریم میں اللہ لگتا، یہ شرط سمجھو، اس سے ہٹ کر امن کا کوئی راستہ نہیں، آپ چوکیاں بنانا چاہیں بنا، رینجر کی چوکیاں بنا لیں، پولیس کی چوکیاں، آرمی کی چوکی، خوب محنت کر لیں، خوب آپریشن کریں، تحقیق کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں امن قائم ہو جائے گا؟ نہیں، امن کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ شرک کو چھوڑ، توحید کو اپنا لو، ہر جائی نہ بنو، یک جائی بنو، ایک اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، ایک اللہ سے ماننے والے بن جاؤ، تمہارے رکوع، تمہارے سجود ایک اللہ کے آگے، تمہارے ہاتھ اٹھے تو ایک اللہ کے آگے، پھر دیکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ امن قائم، اللہ ہم سب کو توحید نصیب فرمائے، وہ شرک سے بچائے،